تعلق رکھنے والے مبصرین ہیں، یہ ان کا ایک جائزہ ہے۔ ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے بھی اس مسئلے پہ پاکستان میں جو وائس آف امریکہ کا بیورو ہے ان سے بات کی ہے، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر بات چیت نہیں ہوتی، یہ عمل شروع نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے خطے کی سلامتی کے لیے خطرات ان میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے کنسرنز ہیں جو بیان کیے جا رہی ہیں۔ منیش کمار صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ممتاز بھارتی تجزیہ کار۔ ڈاکٹر شاہین اختر صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی، ٹیکنیکل ریزنس کی وجہ سے ہم ان سے پہلے بات نہیں کر پائے ہیں۔ منیش صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ اس پہ جاننا چاہوں گا، بھارت پاکستان سے خاص طور پہ جو ایکسپرٹس ہیں اسٹریٹجک ایشوز کے، ایک سیمینار میں انہوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیوکلیئر بلڈ اپ ہے بھارت کا، وہ پاکستان کو بھی عام ریس میں دھکیل سکتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اگر کوئی انسٹیٹیوشنلائز میکنزم نہیں ہے ڈائیلاگ پروسیس کا، تو اس سے دونوں ملکوں کے درمیان کانفلکٹ کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کا انالیسز اس بارے میں کیا ہے؟
دیکھیے، یہ ہر دیش میں جو ہے کچھ ایسے لابی ہوتے ہیں، ایسے ترجیہ کار بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بزنس اینالسٹ بھی ہوتے ہیں جو باقاعدہ اس چیز پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ جو دو دیشوں کے بیچ کے جو رشتے ہیں وہ ریئلزم پہ آدھارت ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن اس آرگومنٹ میں کوئی دم ہے نہیں۔ اس آرگومنٹ میں دم اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ جو انسٹیٹیوشنلائز لیول پہ جو بات چیت ہوتی ہے، دو دیش آپس میں صرف اسی استر پہ بات نہیں کرتے ہیں، بہت الگ الگ لیئرس ہوتے ہیں جہاں پہ دو سرکاریں آپس میں بات چیت کرتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، فیوچر کا راستہ تیار ہوتا ہے، اور اس پہ ڈائلاگز بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ابھی جس طرح سے ماحول جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے ریزنز پولیٹیکل ہیں، اس کے ریزنز جو ہیں جو ڈومیسٹک کمپلشنز ہیں پاکستان کے اور ہندوستان کی سرکاروں کے سامنے، اس کی وجہ سے یہ بات چیت کے بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رکاوٹ ہے۔ اور اس لیے یہ اس میں ہمیں اس طرح سے ڈسپیئر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں یہ کہنے لگ جائیں کہ بھائی اب بات چیت نہیں ہوگی، اور فیوچر جو ہے بڑا ڈارک ہو جائے گا، نیوکلیئر ریس ہو جائے گا۔ تو یہ ان باتوں پہ وہ توجہ نہیں دینا چاہیے، ہمیں تو اس بات پہ زیادہ دھیان دینی چاہیے کہ بھائی ایسی کیا بات ہے کہ جو چیز رکاوٹیں جو ڈومیسٹک کمپلشنز جو دونوں سرکاروں کے بیچ ہے، اس میں کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو راستہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے، ہم لوگ بات چیت کر سکیں، صلح ہو سکے، اور کم سے کم جو ہندوستان اور پاکستان کی جو جنتا ہے جو باقاعدہ سب چیز جس کو بہت سارے
دیکھیں۔ منیش، یہ باتیں ظاہر بہت اچھی ہیں، لیکن جو گراؤنڈ
جا رہا ہے اس میں وہ کیسے وہ اضافہ ہو؟
جی منیش صاحب، باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک عام ریس ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور ابھی اگر میں آپ سے یہ پوچھ سکوں کہ جو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر بھارت کا نظام جو ہے وہ رسپونڈ کر سکتا ہے یا اٹیک کر سکتا ہے، اس سے کیوں نہ پاکستان کی یا اسلام آباد کی تشویش میں، اس کے کنسرنز کیوں نہ پیدا ہوں؟ کیسے آپ اس کو ایلیبریٹ کریں گے؟
دیکھیے، اب یہ بات جو ہے کہ جو سیکنڈ اسٹرائک ہے، یہ سیکنڈ اسٹرائک کی بات تو وہاں پہ آئی ہے نا کہ جو پہلے اسٹرائک ہو۔ سوال دیکھیے، سوال وہی پہ گھوم پہ آتی ہے۔ اگر پاکستان میں کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ آرمز ریس کر سکتے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی اس لیے بھی ہے کہ جو سائز آف اکانومی ہندوستان کا ہے، اور جو جس طرح کا ہمارا جو بجٹ ہے، وہ کہیں اور کی اور جا رہا ہے۔ پاکستان میں یہ اس طرح کے انالسٹ بہت دنوں سے وہ اس چیز کو لے کر کے چلتے آ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں انڈیا کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ آپ میچ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اکانومی، آپ کا سائز، آپ کے پاس جو کیپیبلٹیز ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے، یہ پاکستان ایک سوورن سٹیٹ ہے، وہ اپنے آپ یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آزاد ہے کہ اس کو بھائی کیا کرنا ہے، عام ریس میں پیسے لگانے ہیں کہ انہیں جو ہے ڈیولپمنٹ میں پیسے لگانے ہیں۔ ہندوستان میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بھائی ہندوستان کو جو ہے وہ پاکستان کو بھی سائز میں آپ رکھ کر کے، آپ سرکار، خاص کر یہ مودی سرکار، اس چیز پہ لگی ہوئی ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو۔ ہم جو دنیا میں جو باقی جو ہو رہا ہے، جو دنیا کے جو بڑے بڑے دیش جو ہیں جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اس ریس میں جائیں۔ یہاں کمپٹیشن اس بات پہ چل رہا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے فاسٹسٹ اکانومی بنے یا نہیں بنے، یہ سرکار کی پرائیورٹیز ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے، اور خاص کر کے میڈیا کو اس طرح کی چیزوں کے اوپر بھی زیادہ ہمیں توجہ،
یعنی اوور ری ایکشن ہے آپ کے خیال میں، اور میڈیا جو ہے
ہندوستان میں بھی اس طرح سے میڈیا اس چیز کو اٹھاتی ہے کہ بھائی بات چیت نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ان سب باتوں پہ مجھے لگتا ہے کہ سرکاروں کے بیچ میں تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن عام جنتا کے لیے یہ کوئی میں نے سہولت لے کر کے آئے گا مجھے نہیں لگتا ہے.
ٹھیک ہے, ایک تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں مس ریڈ کرتے ہیں پاکستان کے انالسٹ اور انڈیا کی پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہیں, یہ آپ کا کہنا ہے. ڈاکٹر شاہین اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے ساتھ دوبارہ ہمارا رابطہ ہوا ہے. یہی پوچھنا چاہوں گا, منیش کمار صاحب کا انالیسس بھی آپ نے سنا ہے اور دو جو پاکستان کے اندر سیمینارز تھے اور جو آفیشیل اسٹیٹمنٹس تھے آفیشلس کی, ان کے پس منظر میں ہمارا موضوع یہی ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر ایکسپرٹس اسٹریٹجک ایکسپرٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ جو نیوکلیئر بلڈ ہے بھارت کا, اس کے جوہری ساز و سامان جوہری ہتھیاروں میں اضافہ, وہ پاکستان کے اندر تشویش پیدا کر سکتا ہے. اور پھر دوسری طرف اگر کوئی انسٹیٹیوشنلائز ڈائیلاگ پروسیس نہیں ہوتا باقاعدہ, یعنی ایک مربوط نظام نہیں ہے مذاکرات کا ایک دوسرے کے ساتھ, تو پھر دونوں جوہری ریاستیں ان کے درمیان تصادم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, امکانات اس کے بڑھ جاتے ہیں. اس پہ میں آپ کا انالیسس بھی چاہوں گا لیکن اور پھر ریئیکشن بھی, جو منیش کمار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کو اس بارے میں تشویش نہیں کرنی چاہیے, بھارت کی جو پرائیورٹیز ہیں اس کی ترجیحات ہیں وہ بہت واضح ہیں, وہ اکنامک ایجنڈا کی طرف جا رہی ہے, اس کا مسئلہ پاکستان نہیں ہے, وہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے اور اس کو وہ ایکسیپٹ کرتی ہے. میں اس بارے میں بھی آپ کی رائے لینا چاہوں گا اور جنرلی بھی جو کنسرنز ایکسپرٹس کے ہیں وہ کتنے آپ کے خیال میں جواز رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر شاہین اختر, جی بتایا گیا ہے کہ ان کی لائن جو ہے وہ ایک بار پھر ڈراپ ہو گئی ہے, ٹیکنیکل ایشوز ہیں کچھ دنوں سے, خاص طور پہ ہم ان کا سامنا کر رہی ہیں. منیش کمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر شاہین اختر صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی اس مسئلے پہ بات کرنے کے لیے. منیش صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اکنامک ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ایسے بہت سارے تجزیہ کار ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ کسی طرح کے تناؤ کی نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ دوستی بڑھانے کی ضرورت ہے. موجودہ رجیم کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف وہ بہت زیادہ ٹلٹ رکھتے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو اقتصادی ترقی ہوگی اگر بھارت کی تو بھی اس میں اس کے لیے وہ تبھی ممکن ہو پائے گا اپنے اہداف کا حصول, اپنے ٹارگٹ حاصل کرنا, جب پاکستان کے کنسرنز کو وہ ایڈریس کر سکے گا, کیونکہ بھارت کی جو آؤٹ ریچ جیسے وہ چاہتا ہے سینٹرل ایشیا تک افغانستان تک, ان تمام ایشوز کے لیے پاکستان ایک بڑا اہم کوریڈور ہے اور سی پیک وہ بھی آپ کے سامنے ہیں وہ باتیں, تو کیا یہ چیزیں بھارت کے مد نظر ہیں اور اگر ہیں تو اگریسولی ان ایشوز کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جاتا جو ایک طرح سے تفاوت کا یا ٹینشن کا سبب بنتے ہیں؟ جی منیش,
اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا تو ہندوستان کو اس کے لیے جو ہے بہت کچھ جھیلنا پڑے گا. ہندوستان کی جو ہے وہ کا جو پورا جو اکنامک ایجنڈا ہے جو خاص کر کے سینٹرل ایشیا کو لے کر کے ہے یا پھر ایران کے ساتھ جو پائپ لائن کی بات ہے یا پھر افغانستان میں جو ہم لوگ ریکنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے جو ہے وہ فلفل نہیں ہو پائے گی. یہ ایک مسئلہ تو ہے, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی کہ پاکستان ڈیولپ نہ کرے, ایسی بات کوئی عقل مند آدمی یہ چاہے گا بھی نہیں کہ کوئی اتنا بڑا اسٹیٹ اور خاص کر کے اپنا پڑوسی ہو اس کا وکاس نہیں ہو یا اس کا ڈیولپمنٹ نہیں ہو. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے تو یہ پتہ نہیں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے, لیکن جو حقیقت ہے جو پاکستان کے اندر میں کہ جو ہندوستان کو لے کر کے جو نیتیاں جو بنتی ہیں وہاں پہ جو پالیسیز جو ہیں جو انڈیا سے جو مطلب رکھتا ہے وہ وہاں کی ڈیموکریٹک سرکار کے پاس اس کے پاس کوئی پاور ہے نہیں. وہ انڈین پالیسی پاکستان کی کیا ہوگی یہ وہاں کی ملٹری ڈیسائیڈ کرتی ہے. اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت جو ہے اس چیز پہ زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ کتنا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اسلحہ خریدا جائے, کس طرح سے آرمز ریس ہو, کس طریقے سے زیادہ میزائلز ہم خرید سکیں, کس طرح سے آرمی کے بجٹ میں اضافہ ہو, یہ ان کا کنسرن رہتا ہوگا اپنے دیش کے اندر میں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس لیے اور ہندوستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کے جو سسٹم ہے اس میں جو بجٹ ایلوکیشن ہے اس میں آرمی کا کوئی زیادہ رول ہوتا نہیں ہے, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جن کو جواب دینا ہوتا ہے جنتا کو. پاکستان میں اس طرح کا جواب جو ہے اس لیے جو آپ اس طرح کی تنقید بھی جو نواز شریف صاحب کے اوپر ہو رہی ہے وہ اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ہندوستان کے ساتھ کچھ اکنامک کوآپریشن کے راستے کچھ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے, لیکن انہیں جو ہے وہ اس طرح سے جو رکاوٹیں ان کو ملی ہیں خاص کر کے جو راول پنڈی کی طرف سے وہ اپنے آپ میں ایک پوری کہانی بتاتا ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے جو انڈین پالیسیز جو ہیں اس میں ہو آر دا پیپل ہو آر کالنگ شاٹس.
ہمارے ساتھ رہے گا منیش صاحب. یہ آپ کا انالیسز ڈاکٹر شاہین اختر صاحب ان سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے, ہوپ فلی اس بار وہ ہمیں سن سکیں گی اور ہم ان کو سن سکیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ میرا سوال اگر سن پائی تھی تو آپ وہیں سے رسپونڈ کر سکتی ہیں. منیش صاحب
کا جی ہاں جی, میں یہ کہنا چاہوں گی انہوں نے بات صحیح کہی تھی کہ پاکستان کو اور انڈیا کو آپٹیمسٹک ہونا چاہیے اپنے ڈائیلاگ کے بارے میں, لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2004 سے 2014 ہو گیا ہے اور ایک اسٹیلمیٹڈ ڈائیلاگ جو چل رہا ہے وہ 2008 سے ابھی تک دوبارہ کوئی ریزمپشن ہی نہیں ہوئی, اور ایک ایبسنس آف ڈائیلاگ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں صرف ہارڈ لائنر جو ہیں ان کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں اور جو حکومتیں ہیں اور جو ایک فضا جو ہوتی ہے ڈائیلاگ کی وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے, تو میرے خیال میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے. تو ایفرٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک ڈائیلاگ دوبارہ سے ریزیوم ہو. آپ نے بات کی انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈائیلاگ کی, تو میرے خیال میں ابھی تک جو 2004 کا اگر آپ دیکھتے ہیں جو ڈائیلاگ شروع ہوا تھا اس میں کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیمی اسٹرکچرڈ تھا کسی حد تک, تو اس کو ایک انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت تھی, تو ابھی تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں ابھی جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں وہ کوئی اچھی اسٹیج نہیں ہے انڈیا پاکستان کے تعلقات کی, اور جس میں اگر جس طرح دوسری طرف آپ نے بات کی ہے کہ کنونشنل ملٹری بلڈ اپ کی یا نیوکلیئر ملٹری بلڈ اپ کی, اور ایبسنس آف ڈائیلاگ میں جب ایسی باتیں ہوتی ہیں اور جب نیوکلیئر تھریش ہولڈ جو ہے لوئر ہو جاتا ہے, تو میرے خیال میں بہت بڑی گرائنڈ ریالٹی ہے کہ پاکستان اور بھارت کا جو ہے کنونشنل امبیلنس جو ہے ہمیشہ سے ایک بہت تشویش اس نے پیدا کی ہے.
لیکن وہ تشویش پاکستان کے لیے کیوں ہے منیش؟ یہ کہتے ہیں اور بھارت کے اندر اور بھی بہت سارے انالسٹ سے جب ہماری بات ہوتی ہے, میں کوٹ بھی کر سکتا ہوں سشانت سرین, وہ ایک پروجیکٹ کو ہیڈ کرتے ہیں اسپیشلی پاکستان پہ ریسرچ ہے ان کی, بہت سارے انالسٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان اپنے طور پہ اس کو کیوں تشویش بنا لیتا ہے یا میٹر آف کنسرن ہوتا ہے اگر نیوکلیئر بلڈ
ہوتا ہے. میں اگر بات کمپلیٹ کر لوں جی جی, کیونکہ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کی سیکیورٹی ایک جڑی ہوئی ہے. اگر مجھے کوئی یہ آرگیومنٹ دے کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہے, تو میرے خیال میں پاکستان کے حوالے سے ایون ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام تھا یا نیوکلیئر ہماری ٹیسٹنگ تھی وہ بالکل انڈیا کے تھریٹ سے جڑی ہوئی تھی. میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. انڈیا کا آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان سے انڈیا کو تھریٹ نہیں ہے نہ تھا, لیکن انہوں نے جو بھی اس وقت آرگیومنٹ دی ایک لارجر کہ جی ہمیں چائنا سے تھریٹ ہے وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے حوالے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے. پاکستان کا نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے بالکل وہ ایک سیلف ڈیفنس کی بات ہے, وہ پاکستان کی ایک کمپلشن تھی ایک مجبوری تھی, اور اگر بھارت جو ہے ایک نیوکلیئر آرمز ریس میں داخل ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس چوائسیز نہیں ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھارت کی اکانومی بہت اچھی کر رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ نہیں کر سکے گا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسیمیٹرک بیلنس نیوکلیئر بھی اور کنونشنل بھی دونوں کی آپ بات کر رہے ہیں. اگر بھارتی آرگیومنٹ یہ ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ایسیمیٹرک بیلنس آف پاور میں پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک محفوظ اپنے آپ کو سمجھے, کیسے اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ ڈیٹرنس جو پریویلنگ ڈیٹرنس جو ہے, کیونکہ ڈیٹرنس بھی ایسی چیز نہیں ہے, اٹس اے ڈائنامک کانسیپٹ. اور آپ کے جب کنونشنل امبیلنسز ہوتے ہیں تو آپ کی نیوکلیئر تھریش ہولڈ جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے, اور جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہوتی کیونکہ اس میں آپ کی ڈیپینڈنس اور نیوکلیئر ویپن بڑھ جاتی ہے. اور جب آپ ٹرائیڈ کی بات کرتے ہیں جو ڈیکوریٹو پوزیشن ہے, ایک طرف تو آپ بات کرتے ہیں نو فورس یوز کی, دوسری طرف آپ ٹرائیڈ پہ چلتے ہیں اور ایس ایل بی ایم کے جو ہے آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس ساری اسٹریٹجک ریالٹیز کو اگنور کر دے؟ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا دنیا میں کہیں بھی ایسا ہوا ہو کہ جہاں پہ ایک ریجن میں جو کہ ایک کنفلکچوئل ریجن ہے, ہاں اگر پاکستان بھارت کے تمام معاملات تہج ہو جاتے ہیں اور ایک پرامن فضا ہوتی ہے جس میں کوئی نہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے اور ایک جو ہے کوآپریٹو سیکیورٹی ہو جاتی ہے, ایک کامن تھریٹ پرسیپشن ہو جاتا ہے, اگر تو وہ فضا ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر تو پاکستان اس کو تھریٹ نہیں سمجھے گا.
اب ذرا اسی طرف آئیے, وہ فضا کیسے پیدا کی جا سکتی ہے مختصر؟
یہ نہیں سوچا جا سکتا ہے کہ پاکستان اس پہ تشویش کا بھی اظہار نہ کرے. آئی تھنک اٹس ا ویری ویری جینوئن آن دا پارٹ آف پاکستان ٹو فیل تھریٹنڈ.
ٹھیک ہے, وہ فضا کیسے ہو سکتی ہے پیدا جس میں پاکستان تھریٹنڈ فیل نہ کرے مختصر؟ جی شاہین صاحبہ, وہ فضا کیسے پیدا ہو سکتی ہے جس سے پاکستان اپنے آپ کو بھارت سے خطرات محسوس نہ کرے, تھریٹن فیل نہ کرے؟ جی شاہین صاحب غالباً مجھے نہیں سن پا رہی. منیش آپ اس کو سم اپ کیجیے گا اس سیگمنٹ کو. ایسی فضا کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ پاکستان اس سے اپنے آپ کو تھریٹن فیل نہ کرے جیسے ڈاکٹر شاہین اختر کہہ رہی تھیں؟
دیکھیے میں اس میں دو تین باتیں کہوں گا. تھریٹن ہونے کی جہاں تک بات ہے تو اس میں تو ہندوستانی باقاعدہ تھریٹن رہتا ہے پاکستان سے, ان سینس کہ جتنی بھی آج تک جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہر بار جو ہے پاکستان کی طرف سے ہی شروعات کی گئی ہے. ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ تو اتہاس ہے, اتہاس کی باتوں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے کیسے آگے بہتر ہو, وہ اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. جس طرح سے پچھلے ڈیڑھ سال سے ہم دیکھ رہے تھے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک بہت ہی ایک اچھے کلوز کولیبریشن کے ساتھ میڈیا کو بنا بتائے ہوئے بنا چیزوں کو پبلک کیے ہوئے ایک کوآپریشن کا موڈ دکھائی دے رہا تھا.
صحیح.
تو وہ ایک ایلیمنٹ جو تھا وہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کہ چلیے اس میں کچھ آگے بات چیت ہو سکتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی مجھے یہ بات کو پورا بھروسہ ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب ہیں وہاں پہ اور جب تک مودی صاحب ہیں یہ جو ہے باقاعدہ جو پریس کے لیے اور دنیا کے لیے بھلے ہی ہم بہت ساری چیزوں پہ ڈسکس کر لیں لیکن ایک اوور آل انڈرسٹینڈنگ دونوں سرکاروں کے بیچ میں ہے تو ضرور. سب سے بڑی بات جو ہے جس سے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جتنا بھی ہندوستان اور پاکستان مطلب آپس میں بیان بازی کر لیں لیکن اس ریالٹی سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے ہیں کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے اور ایک اچھے پڑوسی کی طرح بھائی بندگی اور جو ہمارے بیچ جو ایک بھائی چارے کے رشتہ ہونا ضروری ہے دونوں دیشوں کے لوگوں کے لیے.
بہت درست کہا آپ نے.
یہ
وہ کہتے ہیں آپ اپنے دوست بدل سکتے ہیں آپ اپنے بھائیوں سے کہتا ہے
جو پاکستان میں جو انڈین ریلیٹڈ پالیسیز جو ہیں
جی
اس کو آرمی کے ہاتھ سے باہر نکال کر کے اسے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہاتھ میں دینا ہوگا. جب تک یہ نہیں ہوگا جب تک ملٹری جو ہے وہ فارن پالیسیز بنائیں گی
جی منیش صاحب میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا. یہ کہتے ہیں بالکل اور درست کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دوست بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں بدل سکتے. آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ بہت بڑی ریالٹی ہے اور دونوں ملکوں کو اس حقیقت کو قبول کرنا ہے کہ رہنا تو ایک ساتھ ہے تو کیوں نہ بہتر طریقے سے رہا جائے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر شاہین اختر سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے اگلے سیگمنٹ میں, ہمیں جوائن کریں. اسد اللہ داؤد زئی صاحب کابل سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لیکن اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کابل اور افغان پیس پروسیس کے اوپر اور ساتھ ساتھ وہاں پہ مشرقی صوبے کے اندر جاری لڑائی اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
The Pakistan ka pura ka pura focus sirf ye hai ki Bharat Pakistan ko jang mein talab na kar sake.
Gair janibdar behas.
Ke remit damage ka waqia hua Pakistan ke andar. Saath hi adalatein, saath hi azad hai ki hamari adalatein chahiye adalaton ka faisla tha.
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن. بات ہم کریں گے افغانستان کی, کچھ دو ڈیولپمنٹس ہیں, دو صورتحال ہیں, دو صورتیں ہیں جن پہ ہم اپڈیٹس لیں گے. ایک تو یہ کہ افغانستان کا جو صوبہ ہے بغلان, اس کا شمالی شہر, میں نے غالباً پچھلے حصے میں مشرقی شہر کر دیا, شمالی شہر ہے پلے خمری, ہوپ فلی میں صحیح نام لے رہا ہوں, اس میں طالبان کے درمیان اور افغان سیکورٹی فورسز کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاعات ہیں. افغان فورسز کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اس شہر سے پیچھے دھکیل دیا ہے طالبان کو, اور پچھلے ایک سال میں خاص طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں میں انسرجنٹس کی طرف سے کئی شہروں پہ قبضہ کیا گیا, پھر ان کو پسپائی بھی ہوئی, ان کو واپس دھکیلا بھی کیا. لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ جنم ضرور لیتا ہے کہ طالبان کے پاس کیا اب بھی اتنی اہلیت ہے کہ وہ تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح لیکن وہ افغانستان کی سیکورٹی فورسز کو پیچھے دھکیل کے حملہ کر سکتی ہیں اور اس پہ اپنا کنٹرول جما سکتی ہیں. لیکن دوسری جانب افغان سیکیورٹی فورسز، ان کی اہلیت، ان کی استعداد، اس پہ بھی طویل عرصے سے بات ہوتی آ رہی ہے. ان کا واپس آنا، ان کا ریچ اور اپنے شہروں پہ قبضہ چھڑوا لینا، یہ بھی یقیناً ایک بڑی حوصلے کی بات ہو سکتی ہے کابل کے لیے اور افغان حکومت کے لیے. دوسری طرف پیس پروسیس، پیس ڈائلاگ حزب اسلامی وہ اطلاعات کے مطابق ایک معاہدے کے قریب پہنچ چکا ہے. اس سے باقی طالبان فورسز کتنی انکریج ہوں گی یا نہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے مختصراً. ہمیں جوائن کیا اسد اللہ داؤد زئی صاحب نے، افغان جرنلسٹ ہیں، کابل سے ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر شاہین اختر ہمارے ساتھ ہیں، انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز سے وابستہ ہیں، تجزیہ کار ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اسد اللہ، پہلے تو ہمیں آپ اپڈیٹ کیجیے گا، یہ جو بغلان پروونس کے اندر جس لڑائی کی بات ہو رہی ہے، طالبان کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ در حقیقت پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور وہ ان کی اتنی نہ تو کیجویلٹیز ہوئی ہیں نہ نقصان ہوا ہے جتنا کلیم کیا جا رہا ہے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ افغان حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ طالبان، ان کی اپنی فورسز اس قابل ہیں کہ وہ اب طالبان کو پیچھے دھکیلنے کی اہلیت رکھتی ہیں.
سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے مہمان کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ جو میں نے خبریں سنی تو اس میں متضاد کلیمز ہیں. طالبان کلیم کر لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے وہ راستہ بلاک ہوا ہے، روڈز بلاک ہے. افغان کلیم کر لیتے ہیں کہ ہم نے راستہ کھول دیا، تو یہ بالکل جو ہے یہ ہم وہ نہیں کرتے. ابھی تک ہمارے جو ہے وہ اس راستے پر قبضہ ہے، اور افغان سیکورٹی فورس کہہ رہے کہ ہم نے اب دو تین گنتے ہوئے ہیں کہ ہم نے وہ راستہ بالکل کھولا ہے اور سفید کی لیے. تو ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ یہ کون سا دعویٰ جو ہے وہ اتھینٹک ہے، لیکن مت یہ ہے کہ طالبان یہ نہیں چاہتے کہ کسی جگہ پر ان کی وہ قبضہ ہو. وہ صرف ڈسٹرب کرنا چاہتے، وہ ٹف ٹائم دینا چاہتے افغان سیکورٹی فورسز پر. یہی ان کا جو ہے یہی ان کا اسٹریٹجی اور اپروچ رہا ہے. جتنی بھی ابھی تک وہ انہوں نے لڑائی کی ہے، تو ان لوگوں کا یہ کبھی یہ بھی کوشش نہیں تھا کہ کسی جگہ پر قبضہ کر لے، بلکہ ٹف ٹائم دے افغان سیکورٹی فورسز پر، اور اپنا جو ملٹری اور ان کی جو ہے نا وہ پاور، وہ اس کو اس کی ایگزیبٹ کرے، ڈیمونسٹریٹ کرے کہ ہم کر سکتے ہیں، آکیوپائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے. کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ صرف جیسے وہ حکومت کو جو ہے وہ ٹپل ڈاؤن کرے، بلکہ وہ پولیٹیکل گینز چاہتے ہیں اسی آپریشن، اسی آفینسو کے بیس پر. تو اب یہ جو افغان سیکورٹی فورس کی کیپیبلٹی کی بات آپ نے کی، تو یہ آپ اس تناظر میں دیکھ لیں کہ افغان سیکورٹی فورس کی اچیومنٹ کیا ہے، یا ان ٹرمز آف وٹ ان کی کیپیبلٹی، ان ٹرمز آف اکوپمنٹ، ان ٹرمز آف ٹریننگ، ان ٹرمز آف آفینسو، ان ٹرمز آف جو ہے پروفیشنلزم. اب یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اکوپمنٹس آ گئے، کچھ ملکوں نے ہمارے ساتھ یہ امداد کی ملٹری اکوپمنٹس کی. اب آپ یہ دیکھ رہے کہ آپ ان کو کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں، آپ کے اچیومنٹ کیا ہے آن دا گراؤنڈ. آپ نے اب لڑائی کو آپ نے کم کیا ہے، یا یہ اور بھی پھیلا ہے یہ جو جھگڑا ہے جو ابھی طالبان کے ساتھ، اب یہ جھگڑا مزید شدت اختیار کر گیا ہے، اب طالبان کی اٹیک زیادہ ہو گئی ہے. ابھی تک افغان سیکورٹی فورسز جو ہے وہ ڈیفینسو پوزیشن میں، آپ کیسے کلیم کر سکتے، کیسے کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی آ گئی ہے، جبکہ آپ ابھی تک ڈیفینسو پوزیشن میں، آپ ابھی تک سرجیکل جو ہے اسٹرائکس یا سرجیکل جو آپریشن ہے آپ وہ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ویل ڈیفائنڈ اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آپ کس بیس پر کیسے اس کاؤنٹر انسرجنسی کو آپ وہ مزید آگے لے کے جائے. آپ کی جو ہے سارا اسٹریٹجی جو ہے وہ آپریشن بیسڈ ہے. آپریشن بیسڈ جو ہے وہ ایسی کہ اگر آپ کو کہا جائے کسی جگہ طالبان جو ہے وہ پلاننگ کر رہے یا اٹیک کر رہے، تو آپ آپریشن لانچ کر لیتے ہیں. باقی آپ کی کوئی وہ نہیں ہے کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی کہ آپ سارے صوبوں میں یا جتنی بھی جگہوں پر لڑائی جاری ہے تو ادھر آپ جو ہے وہ کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی کے بیس پر آپ آپریشن لانچ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کچھ جگہوں پر آپ جو ہے نا وہ برتاؤ جو ہے طالبان کے ساتھ بہت سخت ہے، کچھ جگہوں پر آپ کی جو ہے بہت نرم ہے. آپ یہی کام نہیں کرا، اٹس ناٹ ورکیبل. آپ ابھی تک آپ نے وہ جو تیرہ چودہ سالوں سے آپ جو واران ٹیرر لڑ رہے تو آپ کی بالکل اچیومنٹ اگر آپ کلیم کر سکے تو نہیں کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, یعنی زیادہ اچیومنٹ نہیں ہے.
اگر آپ اس کو کیپیبلٹی کہتے ہیں کہ میرے ہمارے پاس اکوپمنٹ آ گئے تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اچیومنٹ کیا ہے آن دا گراؤنڈ.
ٹھیک ہے, یہ آپ کو ظاہر لسٹ کرنا ہوگا. ڈاکٹر شاہین اختر صاحب, افغان فورسز اس کی کیپیبلٹی اور طالبان انسرجنسی دونوں کا موازنہ کیجیے گا, اور طالبان انسرجنسی ابھی بھی تقریباً 15 برس سے زیادہ وقت گزر چکا ہے, اس کے باوجود اگر وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, مزاحمت کر رہے ہیں اور کئی جگہ پہ کیپچر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں یا کیا سپورٹ ہے جو ان کو مل رہی ہے اس میں؟
دیکھیں, اگر اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ پچھلے 14 سال سے اگر وہاں پہ امریکن فورسز, نیٹو کی فورسز اور تمام آپریشنل کیپیبلٹی کے ساتھ اور تمام تر جو ہے ایک کمانڈ کے ساتھ وہاں موجود تھیں, تو آن گراؤنڈ سچویشن جو تھی وہ بھی ایک دوسری سائڈ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے طالبان کو. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ افغان نیشنل فورسز جو ہیں وہ ان میں اتنی زیادہ کیپیبلٹی آ گئی ہے کہ وہ ان کو ڈیفیٹ کر دیں گے, تو میرے خیال میں بڑا انریلسٹک ہوگا. کسی بھی ریزسٹنس کے لیے اتنی زیادہ کیپیبلٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ڈائریکٹلی کیپچر کرنے کی بات نہیں ہے, ریزسٹ کرنے کی بات ہے اور اپنے آپ کو ایک منوانے کی بات ہے کہ ہم ایک فورس ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب سے وڈرال کی بات شروع ہوئی ہے تو طالبان کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنے آپ کو منوائیں کہ وہ ایک فورس ہیں ٹو بی ریکنڈ ود اور گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اور ان کو اسی طرح ان کو کمزور نہ سمجھا جائے. تو وہ تو لیوریجنگ کرنے کی بات کریں گے. تو میرے خیال میں اس چیز کو ہم اگر ملٹری کے حساب سے دیکھتے ہیں تو پھر تو اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا. ایک جس کو کہتے ہیں ابھی کسی کانفلکٹ میں ہرٹنگ اسٹیلمنٹ, کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ اس جگہ پہ پہنچ چکی ہیں, لیکن کیا اس کی ریئلائزیشن ہے دونوں طرف؟ حکومت کیا سمجھتی ہے کہ ملٹری سولوشن تو نہیں ہے, کوئی اور راستہ, یعنی کہ ڈائیلاگ کا راستہ ہمیں نکالنا پڑے گا. اور دوسری پارٹی بھی کیا سمجھتی ہے کہ وہ بھی جو ہے تمام جو اس وقت قوت ہے اس اور اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ایک سپورٹیو رول ہی پلے کر رہی ہے, ان کو جو تمام تر شکست دے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک پوزیشننگ ہوتی ہے, پاور پوزیشننگ ہے جو ڈائیلاگ کے لیے کی جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے بات کی ساتھ کہ حزب اسلامی کے ساتھ جو ہے ایک ڈائیلاگ چل رہا تھا اور وہ ابھی حتمی جو ہے اس وہ ایک
بات بڑھ رہی ہے جی, کسی فائنل ڈیل کی
بات بڑھ رہی ہے. تو اس میں ابھی دیکھیں کہ حالانکہ حزب اسلامی کوئی اتنی زیادہ بڑی ملٹری فورس اس وقت نہیں ہے, بلکہ وہ تو حکومت کے ساتھ ہی ایک سپورٹنگ اس میں رول میں ہے. تو اس ایک میں اس کو اس طرح دیکھوں گی کہ ایک طرف تو یہ لگتا ہے کہ اگر ان سے بات ہو سکتی ہے اور جن نکات سے بات ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو انسرجنٹ سے علیحدہ کریں گے یا ان کے پولیٹیکل پریزنر جو ہے ان کو ریلیز کیا جائے گا, تو کیا یہ ایسی دو چیزیں ہیں جو فارم کر سکتی ہیں بیسس اس پہ طالبان کے ساتھ بھی ڈائلاگ شروع ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان کے ساتھ اب جو ہے ابھی پچھلے جب سے ملا عمر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو انٹرنل فیکشن بھی بہت زیادہ بن گئے. تو جب جیسی کسی جو فورس کے درمیان جو ہے اس قسم کی انٹرنل فائٹنگ شروع ہوتی ہے تو وہ ڈائیلاگ کا جو امکان ہے کم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنی ویکنس کو اوور کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل اس سٹیج پہ لاتے ہیں جہاں پہ دوسری سائڈ یہ سمجھے کہ یہ لوگ اب مضبوط ہیں. تو میرے خیال میں وہ اپنا بھی ایک انٹرنل بھی ان کا چل رہا تھا, اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ افغان حکومت یا باقی کی جتنی پارٹیز ہیں جو اس سے ریلیونٹ ہیں اگر وہ تمام اپنا رول پلے کریں تو انٹرنل پولیٹیکل ریکنسیلیشن میرے خیال میں بہت زیادہ کریٹیکل ہے اگر افغانستان میں آپ اسٹیبلٹی لانگ ٹرم ڈیوریبل اسٹیبلٹی دینا چاہتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے تو انتہائی ضروری ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ 14 سال کے وار آن ٹیرر بھی اور اس کے بعد بھی اور یہ آج جو ہمیں ضرب عز کرنا پڑ رہا ہے, تو اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے بارڈر جو تھے اتنے انسٹیبل رہے اور اس کا ایک اسپل اوور افیکٹ ہوا. تو میرے خیال میں پاکستان کی تو حتم وسا یہ کوشش ہے کہ اس پروسیس کو سپورٹ کیا جائے, لیکن پاکستان کی لمیٹیشن ہے, ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ہم انکرج کر سکتے ہیں کہ یہ تمام فورسز جو ہیں ایک کنڈیشن پروسیس کا حصہ بنے اور
یہ تو اسلام آباد کی آپ نے کنڈیشن بتا دی, آپ کا بہت شکریہ. اسد اللہ مختصراً اب آپ بتائیے گا کابل اٹسلف کتنا انگیج کر رہا ہے طالبان کے ساتھ, اور حزب اسلامی کا کسی معاہدے تک پہنچنا جس کی اطلاعات مل رہی ہیں یہ کتنا سگنیفیکینٹ ہے اس پورے پیس پروسیس میں مختصراً؟
جی یہ اس لیے اہم ہوگا, اس لیے مہم ہوگا کہ یہ جیسے حزب اسلامی کہہ رہے کہ ہمارے جتنے بھی وہ تھے جنگجو تھے وہ سارے ہم نے جب پسپائی اختیار کی ٹیکٹیکلی کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے تو وہ سارے طالبان کے رینکس میں وہ ریکروٹ ہو گئے. اگر ہم پیس کر لیں, اب ہم ریکنسیلیشن کریں اور ہم انٹیگریٹ ہو جائے افغان سوسائٹی میں, تو ہمارے جتنے بھی جنگجو طالبان کے جو سپوں میں ہے وہ بالکل ان لوگوں سے وہ کرے گا اور آئے گا اور ہمارے ساتھ اس پیس پروسیس میں شریک ہوگا. تو ان کا یہ جو ہے یہ بالکل وہ ہے. اور دوسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیل ہو رہا ہے یہ طالبان کو انسپائر کر سکتے ہیں کہ آپ بھی اگر کر سکتے تو ہم آپ کو بھی وہ فیسلٹیٹ کر سکتے کہ آپ بھی آ جائیں اور ان حکومت میں, اور
یعنی حوصلہ افزائی ہوگی ان کی اس میں طالبان کو انگیج کرنے میں, یہ ایک کارگر موو ہو سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا اسد اللہ داؤدزئی, آپ نے ہمیں کابل سے جوائن کیا. ڈاکٹر شاہین اختر صاحب آپ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھیں, آپ کا بے حد شکریہ. چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے مشرق وسطی کی صورتحال پہ.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری, ان کی سعودی عرب کا دورہ, وہاں پہ سعودی رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں, اور فوکس یہ ہے کہ سعودی عربیہ شام کے اندر جو امن پروسیس ہے یا شام کے اندر جو اس وقت جنگ بندی دیکھی جا رہی ہے اس کی ایکسٹینشن میں, اس کو طول دینے میں وہ اپنا کردار ادا کرے, اور وہاں کے پیس پروسیس میں اور انگیجمنٹ میں وہ اپنا کردار ادا کرے. سعودی عرب کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ جو صدر اسد مخالف فورسز ہیں, جو جنگجو ہیں, ان کے اوپر ان کا خاصا اثر و رسوخ ہے, اور اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس جنگ بندی کو مزید ایکسٹینشن دینی ہے, اس کو وسعت دینی ہے, تو اس میں ان کا ایک کردار ضرور ہے. اور جان کیری کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہے جب کچھ ہی اسی ہفتے شام کے مسئلے پہ ایک اور مذاکرات کا عمل جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز دفاعی تجزیہ کار, اور ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر فیضان حق صاحب نے, ایکسپرٹ انٹرنیشنل ریلیشنز کے, بفلو یونیورسٹی سے ان کی وابستگی. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. جنرل طلعت مسعود صاحب, آپ سے شروعات کرتی ہیں, سعودی عرب شام کے اندر پیس پروسیس میں یا اس جنگ بندی کو پرولانگ کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی جنرل صاحب,
کافی اثر و رسوخ ہے ان گروپ سے جو کہ مزاحمت کر رہے ہیں پریزیڈنٹ اسد کے خلاف, ایک تو یہ ہے, اور اس کے علاوہ اس کی جو فنڈنگ ہے وہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں, پھر آپ کو پتا ہے کہ سعودی عربیہ نے ایک ایسا کردار ادا کیا تھا جس میں سخت مخالفت کی گئی تھی پریزیڈنٹ اسد کی, اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب تک وہ نہیں جائیں گے اور جب تک ان کو نکالا نہیں جائے گا وہ امن وہاں نہیں آئے گا. اس پالیسی میں ایک لحاظ سے کچھ حد تک تبدیلی آئی ہے, اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ امن ممکن ہو سکے گا. اور یہ بھی اب دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے روس بھی اس معاملے میں امریکہ کی ایک لحاظ سے حمایت کرے گا کہ یہ واقعی میں سیز فائر جو ہے وہ افیکٹو رہے.
جی پروفیسر فیضان حق صاحب.
جی سب سے پہلے سننے والوں کو سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھیں. جو سعودی عربیہ کا انفلوئنس ہے سیریا میں, وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج جیسے جیسے ایران کے ریلیشن یا تعلقات امریکہ سے بہتر ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا جو انفلوئنس ہے سعودی عرب میں خاص کر اس علاقے میں بڑھانا شروع کر دیا ہے, اور اپنی اسٹرینتھ شوز کرنے دکھانے کی کوشش کی ہے. اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو سیریا میں ریبلز ہیں, باغی ہیں, उनको ज्यादा अच्छे हथियार मुहैया किए जाएं सऊदी अरब से या सऊदी अरब की हमायती ताकतों के जरिए, और इस वजह से उनका इन्फ्लुएंस जो है उस इलाके में बढ़ गया है और वो एक बैलेंस अचीव हासिल करना चाह रहे हैं, खासकर असद बशार अल असद की गवर्नमेंट के साथ।
सही।
तो हम देखते हैं कि जॉन कैरी का ये जो जो इन्होंने जो मिल रहे हैं वियना में मिल रहे हैं वो उसमें तीन इलाकों में वो काम करेंगे। वो मिलेंगे इटली के फॉरेन मिनिस्टर के साथ और लीबिया के बारे में बात करेंगे, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलके वो डमास्कस के बारे में बात करेंगे, और सऊदी अरब और ईरान से मिलके वो बात करेंगे यमन के सिलसिले में। तो ये तीनों एरियाज हॉट एरियाज हैं मिडल ईस्ट के जिनको वो टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं एट द सेम टाइम।
ठीक है, तो ये महज आपको लगता है किसी सिफारती कोशिशें हैं या कहीं ना कहीं सऊदी अरब पे किसी नौयत का दबाव भी हो सकता है, क्योंकि फिंगर पॉइंटिंग होती रही है मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए जो सपोर्ट रही है या होती है सऊदी अरब की, तो क्या कोई दबाव का भी नाम दिया जा सकता है या इसको सिर्फ इंगेज करने के लिए एक सिफारती कोशिश ही कहा जाएगा?
जी, जहां तक मेरा ख्याल है कि अमरीकी वजीर खारजा का सऊदी अरब जाना जो है वो खुद बखुद एक प्रेशर पॉइंट बन जाता है, और उसके साथ उनको ये कन्विंस करना कि हम इस मामले में संजीदगी से काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो अपने आप को जिस तरह एलियनेट महसूस कर रहा है, खासकर अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात के उसमें बैकग्राउंड में, तो उसमें इस अमेरिका की ये बड़ी अच्छी कोशिश है, मगर इसके साथ साथ सऊदी अरब को ये भी है कि भी एक वक्त तक और एक हद तक हम आपको मनाएंगे, लेकिन उस मनाने के बाद फिर हमें अपना भी देखना है कि क्या करना है। तो सऊदी अरब के लिए भी एक एग्जिट मौजूद है कि वो अगर वो चाहे तो ये एग्जिट ले सकता है। इसमें मेरे ख्याल में सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के साथ तआवुन करेगा, क्योंकि सऊदी अरब के पास बहुत से वसाइल मौजूद हैं, वो बहुत अरसे से असला और दूसरी चीजें टैक्टिकल वेपन्स जो हैं वो लेकर उनके पास बहुत सी पाइल्स मौजूद हैं, उनके पास खासा जखीरा है, मगर वो ये भी नहीं चाहेंगे कि वो तीन अतराफ की इस जंग में कंज्यूम हो जाएं, क्योंकि उनको अपने दाखिली जो उनके हालात हैं उनको उनकी तरफ भी नजर डालनी है, उनको भी देखना है। तो मेरा ख्याल है कि वो अमेरिका का साथ कुछ तजब्जुब के बाद देना शुरू करेंगे, और इसमें वो कोशिश करेंगे कि जो फ्यूचर पॉलिसी है उसमें उनका सही रोल जो है वो डिफाइंड हो, ताकि उनके असर व रसूख में कोई कमी ना नहीं पाए।
जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फजानक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जनरल साहब, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा जो अगला सेगमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, उस पर भी आपकी गहरी नजर है, हम मजीद आपसे चंद मिनट की दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें ज्वाइन किए रखें। चंद सेकेंड की एक ब्रेक लेते हैं।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे, लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा नईम।
प्रोग्राम जहानंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत पे, और हमारे साथ मौजूद हैं जनरल तलत मसूद साहब, और हमें ज्वाइन किया इसार राणा साहब ने, सीनियर साफी और तजियाकार हैं, और प्रोफेसर फैजान अक साहब, वो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो हमने उन्हें भी दरख्वास्त की है कि वो हमारे साथ रहें। जनरल तलत मसूद साहब, प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ, पनामा लीक्स के बाद हुकूमत पर काफ़ी दबाव था, लेकिन अब अपोजिशन के भी बहुत सारे नाम आने लगे हैं ऑफशोर कंपनीज के बारे में। अगरचे हम अपने फोरम पर बताते रहे, बाकी मीडिया के लोग भी बताते हैं कि ऑफशोर कंपनीज का होना इटसेल्फ इलीगल, गैर कानूनी या नाजायज नहीं है, सवाल सिर्फ यही है कि वो जो पैसा जो इन्वेस्ट किया गया इन कंपनियों में वो कहां से आया, कैसे बनाया गया, टैक्स दिया गया या नहीं, और फिर यह कि उसको भेजा कैसे गया। लेकिन लगता यह है कि बहस को उलझाने की कोशिशें हैं अपनी जगह पर। अब प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं, पहले तो उन्होंने फरमाया था कि वो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट की बात करेंगे और कमीशन के आगे कमीशन की बात करेंगे, अब कमीशन तो नहीं बन पा रहा है, तो क्या वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह उनको होना चाहिए, और जो अपोजिशन ने सवालात उठाए हैं, सात सवालात सामने रखे हैं उनके, क्या आपको लगता है कि वो उसका जवाब देंगे, और अगर नहीं देंगे तो फिर ये सूरत हाल किस जानिब जाएगी?
जी, خود کنٹریڈکٹ کرتے ہیں, میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال. میرے خیال میں دیکھیے کوشش تو حکومت کی ایسے لگتی ہے کہ کچھ ایسا اس معاملے کو الجھا دیا جائے کہ معاملات طول پکڑ لیں اور پھر دوسروں کو بھی ملوث کر لیا جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ صرف پرائم منسٹر کے اوپر ہی زیادہ فوکس رہے. لیکن میرے خیال میں جو اس وقت اپوزیشن ہے وہ تو بالکل ان کی طرف فوکس ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ جواب دہ ہوں کہ ان کے اولاد کو کس طریقے سے انہوں نے جائیداد بنائی اور کیا وہ واقعی میں انہی کا پیسہ تھا یا پھر پرائم منسٹر کا خود کا اس میں پیسہ تھا جو کہ ان کے نام تو ہے ان کا, لیکن اصل پیسہ جو تھا اور کہاں سے یہ پیسہ آیا وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لحاظ سے تو ان پر کافی اس وقت دباؤ ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے بھی لوگ ہیں اور دوسرے پی 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 وغیرہ اور دوسرے پولیٹیشنز کے بھی نام آئے ہیں, لیکن اس سے ایک لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہیں ان کو تو پہلے سے ہی علم ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں یا پاکستان میں جس قسم
پولیٹیکل ایلیٹ
چل رہی ہے اس سے ایک لحاظ سے آدمی ہو گئے ہیں. جی
اچھا, لیکن جنرل صاحب اب بڑی ویسے عجیب سی صورتحال ہے کہ جب پولیٹیکل ایلیٹ کے معاملات ہوتے ہیں تو کمیشنز بنانے کی باتیں ہوتی ہیں, ادروائز پاکستان کے موجودہ قوانین کے تحت بھی ان کا حل نکالا جا سکتا ہے, یہ ہفتوں کی بات ہو سکتی ہے, نیب بلا کے پوچھ سکتا ہے منی ٹریل کے بارے میں, باقی جو ادارے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں, لیکن پولیٹیکل ایلیٹ کے لیے کمیشن کہے جاتے ہیں اور کمیشن کی جو ہسٹری ہے پاکستان کے اندر وہ کوئی زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہے, اس سے زیادہ لوگ مطمئن نہیں ہیں, اس کے باوجود کمیشن ہی حل کیوں سمجھا جاتا ہے؟
دیکھیے میں اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہمارا ماضی میں رہا ہے کہ جب کبھی اس قسم کا بحران آئے تو فوج کو ایک طریقے سے ملوث کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن اس وقت سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کی یہ کوشش ہے اور بالکل صحیح ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ایک سیاسی طریقے سے حل اس کا نکلنا چاہیے, اور اگر کسی کو ملوث کرنا ہے تو وہ جوڈیشری کو کرنا ہے اور اسی طریقے سے معاملات کو حل کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں اگر یہ ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر ہم فوج کو اس میں ملوث کرتے ہیں, فوج سے زیادہ دباؤ پڑتا ہے تو خیر دباؤ کی حد تک تو خیر یہ سمجھ آتی ہے بات, لیکن اگر اس سے زیادہ معاملات بڑھ جاتے ہیں تو پھر ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش تو اسی وجہ سے یہ ہے اور خاص طور سے پی پی سی کی یہ کوشش ہے کہ معاملات کو زیادہ اس طریقے سے الجھایا نہ جائے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں, لیکن تحریک انصاف نے جو دباؤ ڈالا تھا اس کے بعد کہ ان کے خود کے تقریباً چھ لوگ تو ابھی ان کے نام سامنے آ چکے ہیں, اور پھر عمران خان کا بھی نام تھا حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا پیسہ بھی تھا بڑا لیگل تھا وغیرہ, لیکن لیگل بھی تھا تو پھر انہوں نے چھپایا کیوں, یہ ایک بڑا سوال بنتا ہے, اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں کچھ معاملہ ڈائلوٹ ہوتا نظر آ رہا ہے.
جی بہت شکریہ جنرل طلعت منصور صاحب. اسحار رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر فیضان حق صاحب. اسحار رانا صاحب آپ بتائیے گا, معاملہ ڈائلوٹ ہوگا یا پارلیمنٹ کے اجلاس کے بعد اس میں شدت آئے گی؟ دوسری بات, تحریک انصاف عمران خان بذات خود ان کا نام انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لیا, آف شور کمپنی ہے, اب اس بحث کو کس جانب لے جانا چاہیے؟ کیا پولیٹیکلی تحریک انصاف کے پاس تو یہ بھی آپشن تھا کہ عمران خان اپنی پارٹی سے مستعفی ہو جاتے, ان کے اوپر ایک پریشر ظاہری طور پہ بلڈ اپ ہوتا اور پھر وہ اپنی وضاحت دیتے پارٹی کو بھی اور باقی ریاست کے اداروں کو بھی, تو الٹیمیٹلی پریشر پھر حکومت پہ جاتا, اب تو بات صرف سیاسی بیانات کی حد تک رہ گئی, اور جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ سیاسی جو درجہ آ رہا تھا وہ تو مزید اب یہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ماضی کے معاملات کی طرح دب جائے گا, کوئی حل سامنے نہیں آئے گا.
دیکھیں یہ معاملہ ہے یہ تو آلریڈی دب چکا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے میڈیا نے. ایک شخص 100 روپے کی چوری کرتا ہے اور وہ اس چوری کا جواب دینے کے بجائے وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص نے 5 روپے کی چوری کی تھی.
صحیح.
اصل سوال یہ نہیں کہ عمران خان کی بھی آف شور کمپنی تھی یا عیم خان کی بھی تھی, اصل سوال یہ کہ جو سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے ان کے اولاد کی آف شور کمپنیاں ہیں یا نہیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی چھوڑ دیں, آف شور کمپنیاں پوری دنیا میں چلتی ہیں, کہ کیا اخلاقی طور پہ جو حکمران ہوتا ہے جو پوری دنیا کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں, کیا وہ اخلاقی طور پہ اس بات کا مجاز رہتا ہے کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی کو کہے کہ آئے پاکستان میں آپ آ کے انویسٹمنٹ کریں, جبکہ خود ساری انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان سے باہر کر رہے ہیں. باقی رہ گئی یہ بات کہ عمران خان ریزائن کرتے, عمران خان کی آف شور کمپنی کا معاملہ میاں نواز شریف کی آف شور کمپنی سے بالکل مختلف ہے.
نہیں دیکھیں رانا صاحب یہ بات بڑی انڈرسٹوڈ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی ایک پریشر ڈالنے کے لیے یہ ایک ٹیکٹک ہو سکتی تھی, پولیٹیکل ٹیکٹک ہو سکتی تھی, کیونکہ فائن میں اپنے آپ کو پہلے کلیئر کرتا ہوں پھر میں پارٹی کو اون کروں گا.
دیکھیں اصل عمران خان نے تو چلے اس حد تک تو آیا کہ اس نے اعتراف تو کیا نا, اتنی خلافی جدت کا مظاہرہ تو کیا عمران خان نے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا. کیا ہمارے باقی حکمرانوں کے
آپ پرائم منسٹر صاحب کل پارلیمنٹ کے اندر کیا کہنے والے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ کے اندر کیا
کچھ نہیں ہوگا, پارلیمنٹ میں دونوں جانب سے معاملات طے ہو چکے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر حکومت کا اور اپوزیشن کا آج بھی رابطے رہے ہیں کے پر, اور جب چیز پارلیمنٹ میں چلی جاتی ہے کمیشن میں چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ منطقی اس کی موت ہو چکی ہے, صرف رسومات ہیں جو ایم بی آر سے جاری رہیں گی, اور وہی آپ دیکھیے گا ہوگا یہ
تو آپ بنیادی طور پر سوال سے اتفاق کر رہے ہیں جس میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ یہ معاملہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا بلکہ جو روایتی انجام ہے اس تک پہنچے گا, یعنی ختم ہو جائے گا, دبا دیا جائے گا.
جی بالکل ایسا ہی ہے, پاکستانی عوام کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی عوام کو اسی طرح بیوقوف بنایا جائے, اسی طرح ان کے جذبات ابھارے جائیں اور اس کے بعد ان کمیشن کے حوالے سے اور پارلیمانی کمیشن کے حوالے سے اور پی او آر کے حوالے سے.
دیکھیے
نا ہماری عدالتیں بھی جو
ہیں, رانا صاحب وقت کی کمی کے باعث میں آپ کو قطع کلامی بھی کر رہا ہوں اس کے لیے معذرت, میں حسن نثار صاحب کو سن رہا تھا, میں ان کا ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بڑی کوئی بڑی گہری بات نہیں ہے لیکن سمپل بات ہے, وہ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے عمران خان کا نام بھی اس فہرست میں آ گیا ہے جہاں پہ اس پہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ چور ہے, پرائم منسٹر صاحب پہ بھی یہی الزام ہے, تو بہتر ہے کہ قومی ادارے دونوں کو پکڑیں اور دونوں سے سوال جواب کر لیں, اب تو معاملہ بڑا لیول ہو گیا.
جی بالکل, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری عدالتیں بجائے ذمہ داری لینے کے اور ایک فیصلہ کن پوزیشن لینے کے کیوں پلوٹی کرتی ہیں, کیوں جان اپنی بچاتی ہیں, کیوں پی او آر اور باقی معاملات کے چکر میں پڑتی ہیں؟ کیا انصاف کسی بھی دنیا کا ان عدالتی نظام جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں, جنہوں نے انصاف کرنا ہے, وہ اپنے آپ کو جان بچا کے کہیں, مشرف کی دفعہ کہیں کہ جی ہم نے ہی کہا حکومت ذمہ داری لے اور اس کے بعد اس مشرف کے ورنٹ بھی گرفتاری جاری ہو سارا کچھ, تو ہماری عدالتوں کے لیے بھی اب قابل شرم مقام یہ کہ وہ بجائے اس کے کہ اس موقع کے اوپر خود اپنے معاملات کو ہاتھ میں لیتی, فیصلہ کرتی, اور ہم چاہتی ہے کہ پتہ چلے اگر عمران خان بھی چور ہے تو عمران خان کو بھی چور ڈکلیئر
کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, اور عدالت نہیں اس کے علاوہ جو بھی انویسٹیگیٹو ادارے ہیں نیب ہیں اگر الزام ہے تو ڈیفینیٹلی پکڑے, پالیٹکس بیانات اپنی جگہ پہ لیکن ریاستی ادارے بہرحال اس میں تصویر میں پکچر میں نظر نہیں آتے ہیں. پروفیسر فیضان حق صاحب آپ امریکہ میں ہیں لیکن اس معاملے نے جتنی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو اتنا ہی انگیج کیا ہوا ہے جتنا پاکستان کے اندر, آپ نے اس معاملے کو کیسے لیا ہے ذرا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں بھی بتائیے گا, لنڈن سمٹ میں بھی بتائیے گا جہاں پہ اب انٹرنیشنل سپر پاورز پہ یہ پریشر ہے کہ وہ اینٹی کرپشن لیجسلیشنز کریں اور سپورٹ نہ کریں الیگل منی کو اپنے اپنے ملکوں اور اپنے اپنے بینکوں کے اندر.
جی یہ پاکستان حد تک منحصر بات نہیں ہے, یہ بین الاقوامی فینومینا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں نائجیریا, برازیل, اس کے بعد آئس لینڈ اور انگلینڈ, یہ تمام ممالک جو ہیں اس کے سیاستدان یا ان کے جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ملوث ہیں. اس سے سب سے زیادہ پریشر اس لیے یہ جو بڑی طاقتوں پر پڑا ہے کہ ایک طرف تو وہ جنگ جاری رکھنا چاہ رہے ہیں ہتھیاروں کے خلاف اور ٹیررزم کے خلاف, اور دوسری طرف یہ آف شور کمپنیز جو ہیں چونکہ ان مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں, پھر ان کا وجود جو ہے یا ان کی جو ٹرانسیکشنز ہیں وہ پرابلمیٹک ہو جاتی ہیں, تو ان کو ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک طرف تو ڈیوڈ کیمرون موجود تھے جو پرائم منسٹر ہیں یونائیٹڈ کنگڈم کے, دوسری طرف ان کے ساتھ نائجیریا کے پریزیڈنٹ موجود تھے جن کے اوپر اور جن کے ملک پر بڑے کرپشن چارجز ہیں, تو یہ جو پوری جو دنیا ہے وہ ایک طرف رواں دواں ہے جو کہ ٹرانسپیرنسی کی طرف ہے, اور یہ ہائیڈنگ اور یہ اس قسم کی حماقتیں کرنا جو ہیں وہ ممکن نہیں رہا. نواز شریف صاحب کے پاس بہت اچھا موقع تھا, شروع ہی میں ہی اس کو ڈیفیوز کر دیتے تو اتنی بڑی بات نہ ہو جاتی, لیکن ان کا بڑا روایتی قسم کا ریاکشن تھا, اور اب وہ کیونکہ عمران خان جو ہیں ان کا بھی نکل آیا ہے تو یہ ایک اور, جیسے ابھی ہمارے دوست نے کہا اور بہت اچھا کہا کہ اس کا صحیح مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں اور سامنے لے آئیں, और ये इसको जितने वो उलझाते जाएंगे उतनी चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, और वो ये समझ रहे हैं कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट करने से लोग जो हैं वो तंग आ जाएंगे। लेकिन होगा यूं कि वो जब कॉम्प्लिकेट होंगी तो जो जो इदारे मुलव्वस होंगे इसमें या उनको मुलव्वस किया जाएगा, वो फिर अपनी प्रायोरिटीज बना लेंगे कि इस कॉम्प्लिकेशंस को अनडू किया जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमेशा सियासी हुकूमत का होता है, दूसरों का नहीं होता।
बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर फैजान अख साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसार राणा साहब आपके भी हम ममनून हैं, और जनरल दलत मसूद साहब आप हमारे साथ थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। और प्रोग्राम का ये हमारा आखिरी सेगमेंट, हम बिना ब्रेक के आगे जाएंगे। हमारे पास 6 मिनट हैं और उसमें हम बात करेंगे क्रिकेट पे। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे के लिए तैयारी कर रही है, अहम दौरा है। इंग्लैंड के अंदर हमेशा मुश्किल दौरा रहा करता है पाकिस्तानी टीम के लिए, और एक ऐसी टीम जो ऑलरेडी रैंकिंग में, स्पेशली ODI रैंकिंग में बहुत स्ट्रगल कर रही है, और एक ऐसी टीम जिसके अंदर यूनिटी के इशूज़ भी रिपोर्ट हो रहे हैं, और कैसी टीम जिसके पास एक नया कोच आया है, नए चैलेंजेस के साथ सामने आया है, उसको बेशुमार फिटनेस मसाइल का सामना है। उसके जो आप ये कहना चाहिए कि जो टॉप गन्स हैं, जो अभी तक टॉप गन समझी जाती हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग अनफिट हैं। यासिर शाह अभी करंटली अनफिट हो गए हैं, कल उनके अनफिट होने की इतला आई। हफीज़ स्ट्रगल कर रही हैं, उनके बारे में मीडिया मुख्तलिफ बातें कर रहा है, और इससे पहले हारिस वेल पिछले 3 से ज़ायद महीने से वो इंजरीज़ का शिकार है, नीज इंजरी हैं। और पाकिस्तान के नए कोच ने जिस फिटनेस को अगर अपना मायार बनाया, और चीफ सेलेक्टर ने जो फिटनेस टेस्ट हुए हैं, तो पता ये चला है कि सिवाय 2-3 क्रिकेटर्स के, यूनिस खान, इमरान खान और फवाद आलम, इस तरह के क्रिकेटर्स के अलावा बहुत सारे लोग उस स्टैंडर्ड पे, उस मायार पे भी पूरा नहीं उतरते हैं। हमारे साथ हैं फैज़ान लखानी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे हम उनका एनालिसिस लेते हैं। फैज़ान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फिटनेस इश्यूज क्या हैं, और इस तरह की टीम इन चैलेंजेस के साथ जब इंग्लैंड जाएगी तो उसे क्या तवक्कोआत रखी जाए?
देखिए, फिटनेस इश्यूज की अगर बात करें पाकिस्तान की, तो ये जो हमारा क्रिकेटिंग कल्चर है उसकी वजह से ही प्लेयर्स के पेडर पे फिटनेस मसाइल आते रहते हैं। जो एक दीगर मुल्कों से मुआवजा करें तो पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म का अभी वो मयार देखने नहीं आ रहा जिस तरह दीगर मुल्कों में। इवन अगर आप इंडिया की बात करें तो जिस तरह IPL होती है, वहाँ भी प्लेयर्स को फिट रखने पर, अपने आप को फिट रखने पर काफी इंतजार किया जाता है। PCB ने कुछ क्लॉजेस बहरहाल इंट्रोड्यूस कराए हैं प्लेयर्स के लिए कि वो खुद को फिट रखे, अपनी फिटनेस पर तवज्जो दे, वरना उनकी भी मंथली सैलरी कट सकती है। जहाँ तक आपने फिटनेस की बात की, तो पाकिस्तान के सब 4 मेन खिलाड़ी जो है वो फिटनेस मसाइल का शिकार है। मोहम्मद हफीज और यासिर शाह की जो फिटनेस है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि दोनों पाकिस्तान टीम के अहम खिलाड़ी समझे जाते हैं। इसके अलावा इमाद वसीम भी अनफिट है, हारिस सुहेल भी अनफिट है। इनके लिए बहरहाल इतना ज्यादा इम्पैक्ट शायद ना पड़े जितना यासिर शाह की फिटनेस का प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकता है। घुटने में इंजरी है यासिर शाह को, जिसकी वो शिकायत कर रहे हैं। पुरानी इंजरी है जो दोबारा ये मंजर आम पर आई है, उनकी इंजरी कल से स्कैन यासिर शाह के दोबारा होंगे, और अगले चंद दिनों में पता चल सकता है कि इनकी इंजरी की नौबत किस तरह की है।
ठीक है, अच्छा वैसे फैजान, आप इस बात से शायद इत्तेफाक करेंगे कि कोई शुबा नहीं कि यासिर शाह बड़े आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया, लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि टीम मैनेजमेंट अभी तक भी रिलेक्टेंट है बहुत सारे हवालों से उनको चांस देने में। मेरा सवाल इसमें सिर्फ मैं जो क्राफ्ट करना चाह रहा हूँ वो ये कि यासिर शाह भी एक नया फेस हैं, तो नए फेसेस आपके पास, यानी बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं है कि आप किसी को रिप्लेस कर सकें? बड़े दिनों से हम जफर गोहर का नाम सुन रहे हैं, आपने उन्हें देखा है, क्या पोटेंशियल है, या बाकी कुछ प्लेयर्स हैं जो उनको रिप्लेस कर सकें?
बिल्कुल, जफर गौहर है, मोहम्मद गौहर है, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो नॉक कर रहे हैं सेलेक्टर्स के दरवाजों करके हमें चांस मिले। लेकिन जिस तरह यासिर शाह ने माजी में परफॉर्म किया है, और जिस तरीके से भी जिस रफ्तार से उन्होंने विकेट हासिल किया और दीगर दर्शकों को परेशान किया, तो पाकिस्तानी सेलेक्टर्स की अवली भी चॉइस बहरहाल यासिर शाह ही होती। लेकिन अगर यासिर शाह फिट नहीं हो पाते तो डेफिनेटली जफर गौहर का भी चांस बन सकता है। जोहेद एक अच्छे बॉलर, बल्कि एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर पाकिस्तान को सामने आए, PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हाल ही में होने वाले पाकिस्तान कप में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो ये भी एक अच्छे पोटेंशियल बॉलर है जो पाकिस्तान को आगे काफी अपना रोल प्ले कर सकते हैं।
ओवरऑल अभी बताइएगा, मेरे पास आखिरी मिनट है, क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तानी टीम के सामने? क्योंकि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ODI में अगर वो अगले 1 साल के अंदर रैंकिंग बेहतर नहीं करती तो आइंदा वर्ल्ड कप उसको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा।
बिल्कुल, सितंबर 2017 तक का वक्त है पाकिस्तान के पास कि अपने आप को टॉप एट या टॉप सिक्स में अपनी जगह पक्की करें, क्योंकि जिस तरीके से दिग्गज टीमें ओडीआई खेल रही है और जिस नंबर के ओडीआई हम खेल रहे हैं, हमारी तादाद भी कम है, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और काफी क्रोशियल मैचेज हमारे आ गए हैं, वेस्ट इंडीज से सीरीज है हमारी, इंग्लैंड से सीरीज है हमारी, फिर न्यूजीलैंड से सीरीज है, और श्रीलंका का सारे ही मुल्कों से हमारे मुकाबले, तो काफी प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए हो सकती है। और अगर दो मैचेज आयरलैंड से उसमें खुदा ना खासा कोई अपसेट हो गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि अपनी रैंकिंग को अगले
10 सेकंड मेरी एजम्पशन है, ये कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की जो ओडीआई कैप्टेंसी है वहाँ पे भी रद्दबदल हमें देखने को मिले, आपका तजिया क्या है?
आप प्लीज अपने सवाल रिपीट कर सकेंगे
कि जो कैप्टेंसी है ओडीआई में शायद आने वाले वक्तों में वहाँ पे भी कोई तब्दीली हमें देखने को मिले?
इस बारे में इशारे मिल रहे हैं, अजहर अली को कप्तान बनाया गया था और अपने पहले टूर्नामेंट पहले जो इंस्टीट्यूट था बांग्लादेश का उसमें वो कोई खातर का दिखा था, तो काफी सवाल उठ रहे हैं अजहर अली की कप्तानी।
क्वेश्चंस हैं, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।